बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور دنیا اور آخرت کا اختیار ہمارے ہاتھوں میں ہے، تو ہم نے تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرایا جس میں کوئی نہ جائے گا سوائے بدبخت شخص کے، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا، اور اس سے عنقریب صاحب تقویٰ کو محفوظ رکھا جائے گا جو اپنے مال کو دے کر پاکیزگی کا اہتمام کرتا ہے، جبکہ اس کے پاس کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کی جزا دی جائے، سوائے یہ کہ وہ خدائے بزرگ کی مرضی کا طلبگار ہے اور عنقریب وہ راضی ہو جائے گا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں تہا شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے۔ ابھی آپ سامعین سورہ لیل کی آیات 12 سے آخر تک کی تلاوت سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے کریم منصوری، اور سامعین اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے۔ سب سے پہلے آپ سامعین پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، جس میں پہلے عالمی خبریں پیش کی جائیں گی اور اس کے بعد ایک رپورٹ بھی پروگرام میں شامل رہے گی۔ پروگرام گرد و پیش کے بعد آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے، اور نعت کے بعد تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا۔ پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد ہفتوار پروگرام آس پاس آپ سماعت فرمائیں گے، اور پروگرام آس پاس کے بعد پروگرام آئینۂ صحافت پیش کیا جائے گا، اور پروگرام آئینۂ صحافت کے بعد ہمارا اگلا پروگرام افکار و نظریات آپ سماعت فرمائیں گے، اور پروگرام افکار و نظریات کے بعد ہماری اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام اقتصاد نامہ پیش کیا جائے گا۔ تو سامعین یہ تو نہیں اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب، ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ ہماری اس وقت کی عملیات ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات آئی آر آئی بی ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل پر بھی براہ راست سنی جا سکتی ہیں، اسی طرح گزشتہ پروگراموں کے آرکائیو سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں، انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامن شام کی نشریات میں پروگرام گرد و پیش میں خبروں کا بلٹن آپ پاکستان کے معیاری وقت مطابق شام 6 بجے اور ہندوستان کے وقت مطابق شام 6:30 بجے سن سکتے ہیں۔ تو اب سے کچھ لمحوں بعد پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ سماعت فرمائے پروگرام گرد و پیش۔ سامعین یہ نشریات آپ ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے ہیں، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ اس وقت کی نشریات میں جو ہمارے پروگرام ہیں، پہلے پروگرام گرد و پیش کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جس میں خبریں بھی آپ سماعت فرمائیں گے، اور اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے، اور پروگرام یادوں جھروکے کے بعد پروگرام آئینۂ صحافت پیش کیا جائے گا، اور پھر افکار و نظریات آپ سماعت فرمائیں گے، اور آخر میں اقتصاد نامہ پیش کیا جائے گا۔ تو سامعین یہ تو نہیں ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب، اور سامعین اب پروگرام گرد و پیش میں خبریں لے کر حاضر ہیں اس وقت ہم اسٹوڈیو میں راشد نقوی صاحب، ہم سے کہیں کہ وہ خبریں شروع کریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ اسلامی جمہوری ایران نے کہا ہے کہ تہران نے ایٹمی مذاکرات کے دوران بہت زیادہ لچک کا مظاہرہ کیا ہے، اور اب معاہدے کے اصول کا دار و مدار امریکی رویے اور اس کے سیاسی فیصلے پر ہے۔ ملک بھر میں ولی فقیہ کے نمائندوں اور آئمہ جمعہ جماعت نے آج بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دی اور ان کی امنگوں سے تجدید عہد کیا۔ دروپدی مورمو نے آج ہندوستان کی صدر کی حیثیت سے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ پاکستان کے چیف جسٹس نے پنجاب میں سیاسی بحران سے متعلق کیس کی سماعت شروع کر دی ہے۔ تازہ ترین خبروں کے مطابق ابھی کورٹ اپنا فیصلہ سنا رہی ہے۔ اور صہیونیوں نے غزہ سے ملحقہ بستیوں میں ایک فلسطینی ڈرون طیارے کی پروازوں کا اعتراف کیا ہے۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ اسلامی جمہوری ایران نے کہا ہے کہ تہران نے ایٹمی مذاکرات کے دوران بہت زیادہ لچک کا مظاہرہ کیا ہے، اور اب معاہدے کے حصول کا دار و مدار امریکی رویے اور اس کے سیاسی فیصلے پر ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اپنی ہفتہ وار پریس بریفنگ کے دوران کہا کہ ایران ہمیشہ ایک مناسب مضبوط اور مستحکم معاہدے کا خواہاں رہا ہے اور گفتگو کو سر انجام تک پہنچانے کے لیے بہت سے نئے راستے بھی پیش کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر امریکی فریق مثبت اور تعمیری رویہ رکھنے کی کوشش کرے تو ایٹمی معاہدہ بحال ہو سکتا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایران کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں آئی اے ای اے کے سربراہ رافائل گروسی کے حالیہ بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران آئی اے ای اے کا باضابطہ رکن ہے اور حالیہ برسوں کے دوران تہران کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ تعمیری رویہ اختیار کرتے ہوئے غلط فہمیوں کو ختم کرے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی وقفے سے اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف بے بنیاد دعوے پیش کرتی ہے جو کہ غیر دانش مندانہ، غیر منصفانہ اور صہیونی حکومت کی خواہشات کے غماز ہوتے ہیں۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے روس کے صدر ولادیمیر پوتن کے دورہ تہران اور ایران کی جانب سے یوکرین جنگ کی حمایت پر مبنی بے بنیاد دعووں کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ایران کسی بھی ملک میں ہر قسم کی فوجی کارروائی اور جنگی راہ حل کا مخالف ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ تہران سیاسی راہ حل کے ذریعے اختلافات کو حل کرنے کا قائل ہے اور یوکرین کی جنگ کے سلسلے میں ایران کے موقف میں ذرا برابر تبدیلی نہیں آئی۔ ترجمان وزارت خارجہ ناصر کنانی نے واضح کیا کہ ایران کسی بھی ملک میں جنگ اور خون خرابے کے حق میں نہیں ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران اور سعودی عرب کے مذاکرات کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ اب تک تہران اور ریاض کے وفود بغداد میں 5 بار مذاکرات کر چکے ہیں جس کا مثبت نتیجہ رہا ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ نے بتایا کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے بھی دونوں ممالک کے مابین علل اعلان اور باضابطہ مذاکرات کے لیے اپنی خواہش ظاہر کی ہے جسے ایک مثبت قدم سمجھا جا سکتا ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ نے صدر رئیسی اور ان کے فرانسیسی ہم منصب کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو کے بارے میں بتایا کہ اس بات چیت کی تمہید ایران اور فرانس کے وزراء خارجہ نے باندھی تھی جس کا محور ایٹمی مذاکرات تھے۔ انہوں نے اس بات کی جانب اشارہ کیا کہ فریق مقابل کی نیک نیتی سے حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ ترجمان وزارت خارجہ نے یہ بھی بتایا کہ فرانس جوہری مذاکرات میں مثبت کردار ادا کرنا چاہتا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے تہران کی جانب سے طالبان کی عبوری حکومت کو تسلیم کرنے کے دعووں کے بارے میں کہا کہ افغانستان ایران کی خارجہ پالیسی کی ترجیحات میں ہے اور تہران کی کوشش ہے کہ کابل انتظامیہ کے ساتھ تعمیری تعاون اور پڑوسیوں کے ساتھ بہتر انداز سے افغانستان میں قیام امن کو بحال کرے۔ ایران عنقریب جدید ترین سیٹلائٹ لانچنگ راکٹ قائم کا تجربہ کرے گا۔ یہ بات سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے ایرو اسپیس فورس کے کمانڈر جنرل امیر علی حاجی زادے نے قومی ٹیلی ویژن کے نمائندے سے بات چیت کرتے ہوئے کہی۔ جنرل امیر علی حاجی زادے کا کہنا تھا کہ ہم نے گزشتہ سال نور نامی سیٹلائٹ خلا میں روانہ کیا تھا اور اس سال ہم جدید ترین خلائی راکٹ قائم کا تجربہ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ نور سیٹلائٹ زمین کے مدار میں 500 کلومیٹر کی بلندی پر نصب ہے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے ایرو اسپیس فورس کے کمانڈر ملکی ڈرون ٹیکنالوجی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ زمین سے فضا میں مار کرنے والے ڈرون بیس راکٹ ایران کی ایجاد ہے اور ایسی بہت سی دوسری مثالیں بھی موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ غزہ نامی جدید ترین ڈرون طیارہ ہمارے سینکڑوں منصوبوں میں سے ایک ہے۔ سپاہی پاسداران انقلاب اسلامی کے ایرو اسپیس فورس کے کمانڈر نے آج امریکہ سمیت دیگر دشمن قوتیں اس بات کا اعتراف کر رہی ہیں کہ ایران کی ڈرون ٹیکنالوجی نے ان کی 80 سالہ فضائی برتری کا خاتمہ کر دیا ہے۔ انہوں نے سعودی حکومت کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے والے ملکوں پر نکتہ چینی کرتے ہوئے اسرائیل کو خطے میں سرطانی پھوڑا قرار دیا ہے۔ ملک بھر میں ولی فقی کے نمائندوں اور آئمہ جمعہ نے آج بانی انقلاب اسلامی کے مزار پر حاضری دی اور ان کی امنگوں سے تجدید عہد کیا۔ اس موقع پر پھولوں کی چادر بھی چڑھائی گئی اور قرآن خوانی کی گئی اور انقلاب کی امنگوں سے تجدید عہد کیا گیا۔ واضح رہے ملک بھر کے آئمہ جمعہ کی سالانہ کانفرنس آج سے تہران میں شروع ہو رہی ہے۔ بدھ تک جاری رہنے والی اس کانفرنس میں مختلف دینی، مذہبی، سیاسی، سماجی اور اجتماعی معاملات اور مسائل کا جائزہ لیا جائے گا۔ دروپدی مورمو نے آج ہندوستان کی صدر کی حیثیت سے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا. حکمران اتحاد این ڈی اے کی امیدوار دروپدی مورمو ہندوستان کی 15ویں صدر بنی ہیں. ہندوستان کے چیف جسٹس ایس وی رمنا نے پارلیمنٹ کے سینٹرل ہال میں منعقدہ تقریب میں ان سے عہدے کا حلف لیا. اس موقع پر ہندوستان کے وزیراعظم نریندر مودی سمیت اہم سیاسی شخصیات بھی موجود تھیں. عہدے صدارت کی تقریب کے دوران انہیں 21 توپوں کی سلامی بھی دی گئی. عہدے کا حلف اٹھانے کے بعد ہندوستان کی نئی صدر نے سبھی ممبران پارلیمنٹ اور اراکین ریاستی اسمبلی کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے انہیں ووٹ دے کر منتخب کیا. انہوں نے کہا کہ ملک نے انہیں ایک ایسے وقت صدر منتخب کیا ہے جب ہندوستان اپنی آزادی کی 75ویں سالگرہ منا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ملک کے مجاہدین آزادی نے جو خواب دیکھا تھا اسے پورا کرنے کے لیے ہمیں اس دور میں پوری سنجیدگی اور تیز رفتاری کے ساتھ کام کرنا ہوگا. انہوں نے کہا کہ میرے انتخاب میں ملک کی کروڑوں خواتین اور بیٹیوں کے خوابوں کی جھلک ہے اور میں اس عہدے کا حلف اٹھا کر فخر محسوس کر رہی ہوں. واضح رہے دروپدی مورمو نے حزب اختلاف کی جماعتوں کے امیدوار یشونت سنہا کو واضح فرق کے ساتھ شکست دی تھی. پاکستان کے چیف جسٹس نے پنجاب میں سیاسی بحران سے متعلق کیس کی سماعت آج شروع کی اور فل کورٹ بنانے کی درخواستیں فوری طور پر قبول کرنے سے گریز کیا. تاہم تازہ ترین خبروں کے مطابق ابھی اس فیصلے کو جسے محفوظ کر لیا گیا تھا اس وقت سنایا جا رہا ہے. تفصیلات آپ اگلے بلٹن میں سماعت فرما سکیں گے. سیونیوں نے غزہ سے ملحقہ بستیوں میں ایک فلسطینی ڈرون طیارے کی پروازوں کا اعتراف کیا ہے. اسرائیلی ذرائع نے پیر کے روز غزہ سے ملحقہ علاقوں میں اہم سیکیورٹی پیش رفت کی خبر جاری کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ شب فلسطینی تحریک کا ڈرون طیارہ سیونی بستیوں پر پرواز کرنے میں کامیاب رہا. سیونی ذرائع فلسطینیوں کی اس اہم سیکیورٹی پیش رفت کے حوالے سے مزید معلومات فراہم کرنے سے گریز کر رہے ہیں. 3 ماہ پہلے بھی جہاد اسلامی فلسطین کے فوجی بازو القدس بریگیڈ نے جنگ سیف القدس کے دوران اپنے ڈرون طیارے کے ذریعے حاصل ہونے والی فوٹیج جاری کرتے ہوئے اعلان کیا تھا کہ ہمارے ڈرون طیاروں نے مقبوضہ علاقوں میں داخل ہونے کے بعد یہ فوٹیج بنائی تھی اور پھر کامیابی کے ساتھ اپنے اڈے پر واپس آ گئے تھے. القدس بریگیڈ نے سال عالمی یوم القدس کے موقع پر جنین کے نام سے ایک جدید ترین ڈرون طیارے کی رونمائی بھی کی تھی. القدس بریگیڈ کے ترجمان ابو حمزہ نے اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہمارے ماہرین اس ڈرون طیارے کو جدید ترین بنانے کی کوشش میں مصروف ہیں اور ہم عہد کرتے ہیں کہ پوری سرزمین فلسطین کی آزادی تک ہم مزاحمت کے وعدے پر قائم رہیں گے. دوسری جانب ایک اسرائیلی فوجی جنرل نے اپنے فضائی اڈوں میں پائی جانے والی بے سر و سامانی کے بارے میں سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اعتراف کیا ہے کہ فضائی جنگ کی صورت میں ہماری فضائیہ نابود ہو کر رہ جائے گی. روزنامہ ہارتس کے مطابق جنرل اسحاق بریک کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فضائیہ مختلف محاذوں پر جنگ کرنے کی توانائی نہیں رکھتی اور جنگ کی صورت میں اپنے فضائی اڈوں کا دفاع بھی اس کے لیے مشکل ہو جائے گا. مذکورہ جنرل کا کہنا تھا کہ ہماری فضائی اڈے اسٹریٹجک ہدف شمار ہوتے ہیں اور ہر روز گائیڈڈ میزائل راکٹ اور ڈرون طیارے ہمارے اڈوں کی جانب چلائے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمارے اعلی افسران اس معاملے پر کوئی توجہ نہیں دے رہے ہیں جس کی وجہ سے صورتحال دن بدن بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے. اسرائیلی جنرل اسحاق بریک نے کہا کہ ہمارے ہر اڈے میں صرف ایک اضافی بریگیڈ ہے جس کا کام تباہ شدہ جہازوں کا ملبہ صاف کرنا، اہداف پر لگی آگ بجھانا، زخمیوں کو منتقل کرنا اور اڈے کو دوبارہ استعمال کے قابل بنانا ہے. مذکورہ اسرائیلی جنرل کا کہنا تھا کہ یہ صورتحال انتہائی خطرناک ہے. عراق کے وزیر دفاع نے کہا کہ ترکی کے فوجی عراق کے 20 کلومیٹر تک اندر گھس آئے ہیں. سعودی ٹیلی ویژن چینل عربیہ کی رپورٹ کے مطابق عراق کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ ہم نے ترکی سے کہا تھا کہ وہ شمالی عراق میں واقع ترکی کے فوجی اڈے زلیکان سے اپنے فوجیوں کو نکالے، لیکن ترکی نے ہماری بات نہیں مانی. انہوں نے کہا کہ ترکی کی جانب سے حالیہ گولہ باری سے ہم میں تشویش کی لہر دوڑ گئی، اس لیے کہ یہ ہماری اطلاع میں لائے بغیر کی گئی تھی. انہوں نے کہا کہ بغداد نے دیار بکر اور موصل میں ہم آہنگی مراکز قائم کرنے کی تجویز ترکی کو دی ہے. عراقی وزیر دفاع نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ ترک فوج نے صوبہ دہوک میں گولہ باری کے دوران 155 ملی میٹر سنگین توپوں کا استعمال کیا. کہا کہ ترکی داعش کے خلاف جنگ کے بہانے عراق میں اپنی کاروائیاں انجام دے رہا ہے اور صورتحال سے غلط فائدہ اٹھا رہا ہے. اور آخر میں خبر کے عراق کے قومی سلامتی کے مشیر نے وزارت عظمیٰ کی دوڑ سے کنارہ کشی کا اعلان کیا ہے. اور سامعین اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں.
ابھی آپ سامعین پروگرام گرد و پیش میں خبریں سماعت فرما رہے تھے. اور سامعین اب اس مرحلے میں پیش خدمت ہے ایک رپورٹ. علامہ شہید عارف حسین الحسینی کی 34ویں برسی کے موقع پر پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں ایک عظیم الشان اجتماع کا انعقاد کیا گیا. یہ اجتماع وحدت مسلمین کے زیر اہتمام منعقد ہوا جس میں پاکستان کی ممتاز شخصیات نے شرکت کی. اس سلسلے میں تفصیلات بتا رہے ہیں اسلام آباد سے ہمارے نمائندے سید علی رضوی.
شہید قائد علامہ عارف حسین الحسینی کے 34ویں برسی کے مناسبت سے مجلس وحدت مسلمین کے زیر اہتمام پاکستانی دارالحکومت اسلام آباد میں کنونشن سینٹر میں ایک عظیم الشان اجتماع کا انعقاد کیا گیا جس میں مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام کے علاوہ مختلف سیاسی اور مذہبی شخصیات نے شرکت کی.
انشاءاللہ امام مہدی کے آنے کے بعد دنیا کے اوپر عدل اور انصاف کی حکمرانی ہوگی. اس نظریے کو ایک بار پھر دوام بخشنے کے لیے، اس نظریے کو ایک عملی شکل سامنے لانے کے لیے، اس نظریے میں شیعہ اور سنی یونٹی کے کانسیپٹ کو سامنے لانے کے لیے کہ واقعتاً پوری دنیا پہ عدل اور انصاف نے آنا ہے، اور اپنے زمانے کے امام سے تجدید عہد کے لیے اس کانفرنس کو شہید حسینی کی برسی کی مناسبت تھی اگرچہ، لیکن اس کا نام جو ہے وہ مہدی برحق رکھا گیا ہے تاکہ اپنے زمانے کے امام کے ساتھ تجدید عہد کی جا سکے.
اس عظیم الشان اجتماع میں کہا گیا کہ شہید علامہ عارف حسین الحسینی نے پوری قوم کو استعماری قوتوں کے سازشوں سے آگاہ کیا اور وحدت کے لیے تمام زندگی وقف کر دی.
امریکی سازشوں کے باوجود وہ لوگوں کے دلوں سے عارف حسین حسینی کے نقش مٹا نہیں سکے، یہاں تک کہ جو بدترین مخالف تھے ان کی زبان علامہ عارف حسین حسینی کے خلاف کھلتی نہیں تھی، کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ لوگ قبول کرنے کو تیار نہیں تھے. اور جب میں بات کر رہا ہوں، آن ریکارڈ کر رہا ہوں، یہ بالکل ذمہ داری سے کر رہا ہوں کہ جب تک شہید عارف حسین حسینی کی شخصیت زندہ تھی، پاکستان میں جو وحدت کا جو نظارہ تھا وہ اب ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا.
شہید علامہ عارف الحسینی اتحاد بین المسلمین کے سب سے بڑے داعی سمجھے جاتے ہیں پاکستان کے اندر، جنہوں نے شیعہ سنی سب کو اکٹھا کیا اور پاکستان میں وہ سیکولر حکومت کے بجائے ایک اسلامی نظام چاہتے تھے، نظام اسلامی کی حکومت یہاں پر چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے تمام مسلمانوں کو یکجا کیا.
اس تقریب سے مقررین کا کہنا تھا کہ یہ تاریخی حقیقت ہے کہ استعماری طاقتیں قوموں کو ٹکڑوں میں تقسیم کر کے انہیں اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتا ہے. ہم ہرگز یہ اجازت نہیں دیں گے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے.
یہ ایک انٹرنیشنل سازش ہے جس کو مختلف ممالک کے اندر اب یہ آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ شاید اسرائیل کو تسلیم کیا جائے، لیکن پاکستان کے گراؤنڈ ڈائنامکس جو ہیں وہ ٹوٹلی چینج ہیں عرب کنٹری سے یا دیگر جگہ سے. چونکہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمتہ اللہ تعالی نے اسرائیل کے حوالے سے واضح گائیڈ لائن دی ہے.
اس تقریب میں کہا گیا کہ امریکہ مردہ باد کسی ملک یا مکتب کا نعرہ نہیں بلکہ ظلم اور ظالموں کے خلاف حق پرستوں کا نعرہ ہے.
امریکہ ہمارا دشمن ہے، ہمیں امریکہ کی غلامی کی زنجیروں کو توڑنا ہوگا. اگر ہم ترقی اور پیش رفت چاہتے ہیں، اگر ہم عزت چاہتے ہیں، ہمیں اپنے فیصلے خود کرنے ہوں گے، نہ واشنگٹن اور لندن کے اندر. وہ میرے کو ہماری خارجہ پالیسی آزاد کرنا ہوگی، داخلی خود مختاری ہوگی، وگرنہ ہمارا ملک امریکیوں کی غلامی کے زنجیروں میں جکڑا رہے گا.
مختلف مکاتب فکر کی شخصیات کا کہنا تھا کہ امت مسلمہ کے اتحاد و یکجہتی کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس کے بدولت تمام تر امت اسلامیہ کے مسائل کا حل کیا جا سکے. اس اجتماع میں کہا گیا کہ خطے میں بیرونی طاقتوں کی موجودگی اور مداخلت پاکستان اور اس کے ہمسائے ممالک کے لیے نقصان دہ ہیں، اور استعماری طاقتوں کے خلاف اسلامی ممالک کے اتحاد وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. سید علی رضوی، سحر عالمی نیوز، اسلام آباد.
ابھی آپ سامعین اسلام آباد سے ہمارے نمائندے سید علی رضوی کی رپورٹ سماعت فرما رہے تھے. اور سامعین اسی رپورٹ کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا. یہ نشریات آپ ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے ہیں اور سامعین اس مرحلے میں پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
میں لب کشا نہیں ہوں یہ روشنی سی کیا ہے خوشبو کہاں سے آئی یہ روشنی سی کیا ہے خوشبو کہاں سے آئی شاید میں چلتے چلتے شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں میں لب کشا نہیں ہوں پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی ہیں پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی کے موتی اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا ہوں اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا ہوں کشا نہیں ہوں کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف کے راستے میں تیبہ کے راستے میں منتظر کھڑا ہوں تیبہ کے راستے میں منتظر کھڑا ہوں کشا نہیں ہوں تیبہ کے سب گداگر پہچانتے ہیں مجھ کو تیبہ کے سب گداگر پہچانتے ہیں مجھ کو خبر نہیں تھی مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں میں لب کشا نہیں ہوں صد شکر اک تسلسل قائم ہے زندگی زندگی میں صد شکر ایک تسلسل قائم ہے زندگی میں ایک نعت کہہ چکا ہوں ایک نعت کہہ چکا ہوں ایک نعت کہہ رہا ہوں ایک نعت کہہ چکا ہوں ایک نعت کہہ رہا ہوں میں لب کشا نہیں ہوں.
ابھی آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. نشریات آپ ریڈیو تہران سے سن رہے ہیں اور سامعین اب پیش خدمت ہے پروگرام یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 3 مرداد 25 ذی الحجہ اور 25 جولائی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. پچیس ذی‌الحجہ سن 35 ہجری قمری کو حضرت علی علیہ السلام نے زمام حکومت اپنے ہاتھ میں لی. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے عدل و انصاف کی وجہ سے اس زمانے کے دولت مند اور بااثر افراد آپ کے مخالف ہو گئے. اسی وجہ سے آپ کے مختصر دور حکومت میں جمل اور صفین کی جنگیں پیش آئیں اور جنگ صفین میں فریب کھانے والوں نے جو خوارج کے نام سے معروف ہیں آپ پر جنگ نہروان مسلط کر دی. انہی خوارج میں سے ایک شخص عبد الرحمن ابن ملجم نے رمضان المبارک سن 40 ہجری قمری میں آپ کو مسجد کوفہ میں شہید کر دیا. پچیس ذی‌الحجہ سن 316 ہجری قمری کو بغداد کے مشہور ادیب اور شاعر ابن سراج کا انتقال ہوا. انہوں نے بچپن میں اس زمانے کے مشہور نحوی ادیب ابو العباس مبرد کے سامنے زانوئے تلمس طے کیا. ابن سراج نے اپنے استاد کی وفات کے بعد کچھ عرصے کے لیے علم نحو چھوڑ کر منطق اور موسیقی کا علم حاصل کرنا شروع کر دیا. اس کے بعد دوبارہ علم نحو کی طرف لوٹ آئے اور اس میدان میں تحقیق کی. ابن سراج کو علوم قرآنی اور شعر و شاعری میں بھی مہارت حاصل تھی. وہ ایک اچھے صاحب قلم بھی تھے. ان کی کتابوں میں الاصول فی النحو خاص طور سے قابل ذکر ہے، جو علم نحو کے مسائل کے بارے میں ہے. پچیس جولائی 1814 عیسوی کو بھاپ سے چلنے والے دنیا کے پہلے مال بردار انجن کا کامیاب تجربہ کیا گیا. اس انجن کے استعمال سے دنیا میں نقل و حمل اور تجارتی رابطوں میں ایک نئی تبدیلی آ گئی. اس انجن کی ایجاد کا سہرا ایک برطانوی انجینئر جارج اسٹیفن کے سر ہے. پچیس جولائی 1894 عیسوی کو چین کے سواحل پر جاپانی فوج کے حملے سے چین اور جاپان کے درمیان جنگ کا آغاز ہوا۔ سرزمین چین اور جزیرہ نمائے شمالی کوریا کے وسیع علاقے پر قبضے کے لیے جاپان کا حملہ اس جنگ کا سبب تھا۔ اس جنگ میں جدید ہتھیار اور ساز و سامان کی وجہ سے جاپان کو کامیابی ملی۔ اس جنگ کے خاتمے پر فریقین کے درمیان شیمونوسکی معاہدہ ہوا، جس کی روح سے بظاہر جزیرہ نما کوریا آزاد ہو گیا لیکن عملاً جاپان کے زیر کنٹرول آ گیا۔ دوسری طرف چین نے بھی مجبوراً چند جزیروں کو جاپان کے حوالے کر دیا۔ چین اور جاپان کی جنگ جاپان اور روس کے درمیان جنگ کا بھی باعث بنی، کیونکہ جاپان نے چین پر حملے کے دوران روس کے بعض مراکز اور ٹھکانوں پر بھی حملہ کیا تھا۔ پچیس جولائی 1938 عیسوی کو نسل پرست صہیونیوں کے فلسطین کی سبزی منڈی میں ہونے والے دو علیحدہ علیحدہ بم دھماکوں میں 62 افراد مارے گئے اور تقریباً 100 زخمی ہوئے۔ ان دھماکوں کا مقصد فلسطینیوں میں خوف و وحشت اور ان کے ملک میں بدامنی پھیلانا تھا، تاکہ فلسطینی اپنا وطن چھوڑ کر کسی اور جگہ چلے جائیں۔ فلسطینیوں میں رعب و وحشت پھیلانے کے لیے دیہاتوں اور شہروں کے گنجان آبادی والے علاقوں پر حملہ اور فلسطینیوں کو خاک و خون میں غلطہ کرنا صہیونیوں کی بنیادی پالیسی تھی، جو اب بھی جاری ہے۔ پچیس جولائی 1979 عیسوی کو فلسطینی تنظیم السائقہ کے جنرل سیکرٹری زہیر محسن کو فرانس کے شہر کان میں صہیونی حکومت کی خفیہ تنظیم موساد کے ایجنٹوں نے قتل کر دیا۔ اس واقعے کے بعد صہیونی دہشت گرد موقع واردات سے فرار ہو گئے۔ فرانسیسی پولیس نے بھی دعویٰ کیا کہ قاتلوں کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ اس کے باوجود کہ صہیونی حکومت ہر روز فلسطینی عوام اور رہنماؤں کا قتل عام کر رہی ہے، امریکہ کی مانند دہشت گردی کے خلاف جنگ کے دعوے دار ملکوں نے کبھی بھی صہیونی حکومت کی مذمت نہیں کی۔ تین مردہ 1361 ہجری شمسی کو ایرانی مترجم اور مصنف ڈاکٹر حمید عنایت کا انتقال ہوا۔ وہ بی اے کرنے کے بعد برطانیہ چلے گئے، جہاں اقتصاد اور علم سیاسیات میں لندن یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ وطن واپسی کے بعد ڈاکٹر عنایت تہران یونیورسٹی میں تحقیق اور درس و تدریس میں مشغول ہو گئے۔ انہوں نے فلسفہ اور سیاسی افکار سے متعلق بہت سی کتابیں ترجمہ اور تصنیف کیں۔ پچیس جولائی 1993 عیسوی کو صہیونی حکومت کی فوج نے جنوبی لبنان پر وحشیانہ بری، بحری اور ہوائی حملے کیے۔ سن 1982 کے بعد لبنان پر صہیونی حکومت کا یہ سخت ترین حملہ تھا۔ صہیونی حکومت نے قابض صہیونیوں اور اپنے زرخرید ایجنٹوں کے مقابل جنوبی لبنان کے مسلمانوں کی مسلح مزاحمت کو بہانہ بنا کر یہ وحشیانہ حملے شروع کیے۔ ان حملوں میں 128 عام شہری شہید، 500 زخمی اور 400,000 سے زائد بے گھر ہو گئے۔ اس کے علاوہ لبنان کی اقتصادی تنصیبات اور فصلوں کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ اس غیر انسانی جارحیت کے باوجود لبنان کے عوام اور مجاہدین نے اپنی جدوجہد جاری رکھی اور قابض سہنیوں کو بالآخر مئی سن 2000 میں جنوبی لبنان سے نکلنا پڑا۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروکے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
ابھی آپ سامعین پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے۔ یہ نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں، اور سامعین اب پیش خدمت ہے ہمارا اگلا پروگرام آس پاس۔
سامعین، پروگرام آس پاس لے کر حاضر خدمت ہے۔ مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ہم مشرق وسطی میں رونما ہونے والے اہم واقعات کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین، بدھ کے روز ترک فوج نے عراق کے کردستان علاقے میں واقع صوبے دہوک کے زاخو کے سیاحتی مرکز پر توپ خانے سے حملہ کیا، جس میں کم از کم 11 خواتین اور بچے مارے گئے۔ اس حملے کے بعد وسیع رد عمل سامنے آیا ہے۔ عراق کی وزارت خارجہ کے ترجمان احمد الصحاف نے کہا کہ عراق کے صوبے دہوک پر ترکی کے حملے کے بارے میں ایک ہنگامی اجلاس منعقد کرنے کے لیے سلامتی کونسل میں اپنی شکایات پیش کی ہیں۔ عراق کی وزارت خارجہ نے بھی اس ملک کی سرزمین سے تمام ترک افواج کے انخلا اور اس جرم کے ارتکاب پر انقرہ سے سرکاری معافی اور متاثرین اور زخمیوں کے اہل خانہ کو معاوضے کی ادائیگی پر زور دیا۔ ہزاروں عراقیوں نے جمعرات کی صبح بغداد میں ترکی کے سفارت خانے اور عراق میں اس ملک کے بعض قونصلر دفاتر کے سامنے جمع ہو کر اس ملک کے شمال میں توپ خانے کے حملے کے خلاف احتجاج کیا۔ مشتعل عراقی شہریوں نے نجف میں ترک ویزا جاری کرنے والے دفتر پر حملہ کر کے اسے بند کروا دیا اور ترکی کا پرچم اتار دیا۔ بغداد میں بھی مظاہرین ترکی کے سفارت خانے کے سامنے جمع ہوئے اور اس ملک کا پرچم اتارنے اور اسے نظر آتش کرنے کے علاوہ شمالی عراق پر فوجی حملوں اور اس ملک کے بعض علاقوں پر جارحیت کی مذمت میں احتجاجی نعرے لگائے۔ اس کے علاوہ عراق کے بصرہ اور ناصریہ شہروں میں ترک ویزا جاری کرنے والے مراکز کو بھی مشتعل افراد نے بند کروا دیا۔ سامعین، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینتونیو گوتریس نے عراق کے صوبے دہوک پر حملے کی مذمت کرتے ہوئے فوری تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ امریکہ نے بھی شمالی عراق پر توپ خانے کے حملے کی مذمت کرتے ہوئے تمام ممالک سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ جانوں کے تحفظ سمیت بین الاقوامی قانون کے تحت اپنی ذمہ داریاں پوری کریں۔ بہرحال، ترک وزارت خارجہ نے ایک بیان میں دہوک میں سیاحتی مرکز پر حملے کو مسترد کرتے ہوئے عراقی حکومت سے کہا کہ وہ غدار دہشت گرد گروہ کی بیان بازی اور پروپیگنڈے کے زیر اثر تبصرہ نہ کرے۔ ترکی کی وزارت خارجہ نے اس حملے کے لیے کردستان ورکرز پارٹی کے عسکریت پسندوں کو ذمہ دار ٹھہرایا، جسے پی کے 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 نام سے جانا جاتا ہے۔ اس گروہ کو ترکی ایک دہشت گرد تنظیم سمجھتا ہے۔ ترکی کی وزارت خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ ان کا ملک دہشت گردی کے خلاف اپنی جنگ بین الاقوامی قوانین کے مطابق اور شہریوں، شہری بنیادی ڈھانچے، تاریخی اور ثقافتی ورثے اور قدرتی مقامات کے تحفظ کو مد نظر رکھتے ہوئے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ترک فوج ترک کردستان ورکرز پارٹی پی کے کے سے لڑنے کے بہانے 2 سال سے زیادہ عرصے سے شمالی عراق پر حملہ کر رہی ہے، جسے وہ دہشت گرد سمجھتی ہے۔ ماضی میں ترکی نے اپنے فضائی اور توپ خانے کے حملوں سے شمالی عراق کے علاقوں کو نشانہ بنایا ہے اور اپنی فوجیں بھی ان علاقوں میں بھیجی ہیں جنہیں وہ پی کے کے سے وابستہ عسکریت پسندوں کے خلاف آپریشن کہتے ہیں۔ اس بار کردستان ریجن کے صوبے دہوک پر حملے نے ترکی اور عراق کے درمیان سفارتی تنازع کھڑا کر دیا۔ عراقی وزیر اعظم مصطفی القاضمی نے ترکی پر اپنے ملک کی خود مختاری کی واضح خلاف ورزی اور عراقی شہریوں کی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے کا الزام عائد کیا۔ انہوں نے عراقی سرزمین پر فوجی حملے روکنے کی بغداد کی مسلسل درخواست پر توجہ نہ دینے پر انقرہ کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔ سامعین، امریکی صدر جو بائیڈن کا مغربی ایشیا کا دورہ اسی صورتحال میں ختم ہوا، جہاں اس دورے کا اہم ترین مقصد و ہدف سعودی عرب اور خطے کی طاقت کے توازن میں محمد بن سلمان کی پوزیشن کو بحال کرنا تھا۔ امریکی صدر کا مغربی ایشیا کا دورہ، جس کا بڑے پیمانے پر پروپیگنڈا کیا گیا تھا، چار اہم شعبوں میں ناکام رہا ہے۔ ایک، ایران کے خلاف اتحاد بنانے میں ناکامی۔ دو، تیل کی پیداوار کے مسئلے کے حل میں ابہام۔ تین، صہیونی حکومت اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانے میں ناکامی۔ اور چار، مقبوضہ علاقوں سے متعلق مسائل کے خاتمے کے لیے کوئی حل فراہم کرنے میں ناکامی۔ امریکی صدارتی انتخابات میں ڈیموکریٹس کے جیتنے کا تقریباً 20 ماہ بعد اس دورے میں تاخیر، اور سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے 2017 کے دورے کے مقابلے میں جدہ کے کنگ عبدالعزیز ایئرپورٹ پر مکے کے گورنر خالد الفیصل کی جانب سے بائیڈن کا نسبتاً گرم جوشی کے ساتھ استقبال نہیں کیا گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے دورے کے موقع پر ریاض میں سرکاری سطح پر ملک سلمان بن عبدالعزیز خود براہ راست ہوائی اڈے پر گئے تھے۔ اس سے اچھی طرح ظاہر ہوتا ہے کہ بائیڈن حکومت اور مغربی ایشیائی خطے کے ممالک، بالخصوص سعودی عرب کے درمیان تعلقات میں تناؤ بدستور برقرار ہے۔ صہیونی حکومت اور سعودی عرب کے دو اسٹیشنوں کے بائیڈن کے ناکام دورے سے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس دورے کا ایک اہم ترین مقصد و ہدف توانائی کے شعبے میں مراعات حاصل کرنا رہا ہے۔ سامعین، در حقیقت بائیڈن کے اس خطے کے دورے کے دوران ان کا ایک اہم ایجنڈا توانائی کی عالمی منڈی کے استحکام کو یقینی بنانا اور سعودی عرب اور خلیج فارس کے عرب ممالک، من جملہ متحدہ عرب امارات اور قطر کے ذریعے تیل کی پیداوار میں اضافہ کرنا تھا۔ یوکرین کا بحران، جس نے ایک بار پھر توانائی کے مسئلے کو عالمی تعلقات میں ایک باثر حربے میں تبدیل کر دیا، اور امریکہ اور خاص طور پر یورپ کی توجہ اس سمت مرکوز کر دی ہے، اور سعودی عرب کے دورے کے دوران یہ موضوع مذاکرات کا محور رہا ہے۔ اگرچہ امریکی اس دورے سے قبل اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ سعودی عرب کی اضافی پیداواری صلاحیت کے وجود کو مان کر بھی پورے بحران پر قابو نہیں پایا جا سکتا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ سعودی عرب اس کا ساتھ دینے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ سامعین، اس فریم ورک میں وائٹ ہاؤس نے 16 جولائی کو ایک بیان میں سعودی عرب کے ساتھ توانائی کے شعبے میں تعاون کے سلسلے میں ہونے والی دو طرفہ ملاقات کے نتائج کے بارے میں اعلان کیا کہ ریاض نے جولائی اور اگست کے مہینوں میں تیل کی پیداوار بڑھانے پر رضامندی ظاہر کی ہے، پہلے سے طے شدہ اعداد و شمار سے 50% زیادہ ہے۔ اس کے باوجود سعودی عرب کے وزیر خارجہ عادل الجبیر نے اس دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا، تیل پر کوئی معاہدہ نہیں ہوا ہے، اور اوپیک کے رکن ممالک اور سعودی عرب کسی بھی بحران یا سیاست کی بجائے مارکیٹ کی بنیاد پر فیصلہ کریں گے۔ اس کے علاوہ جدہ اجلاس میں شرکت کر کے جو بائیڈن نے اپنے ایران مخالف بیانات سے عرب ممالک کو بھی ساتھ رکھنے کی کوشش کی۔ اسی مناسبت سے بعض میڈیا نے بائیڈن کے دورے سعودی عرب کے دوران عرب نیٹو کے قیام کی خبریں دی تھیں، لیکن جدہ اجلاس جو بائیڈن کے علاقائی دورے کی ناکامی کی ایک اور علامت تھی۔ بائیڈن نہ صرف یہ کہ ایران کے خلاف اتحاد بنانے میں ناکام رہے، بلکہ ایران کا مسئلہ جو بائیڈن کے اس دورے کی کمزوری بھی بن گیا۔ در حقیقت دانشور اور میڈیا کے حلقوں میں ایران کے خطرے کے بارے میں عرب ممالک کا مختلف تاثر اور رد عمل بھی امریکہ کی مایوسی پر منتج ہوا۔ اس کے علاوہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات بھی ایران کے ساتھ مذاکرات اور کشیدگی کو کم کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں، اور متحدہ عرب امارات کی حکومت کے مشیر اور سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے اس دورے سے پہلے ایران کے ساتھ بات چیت کی خبر دی تھی۔ جدہ میں سربراہ اجلاس کے بعد پریس کانفرنس میں سعودی وزیر خارجہ نے واضح طور پر اس بات پر زور دیا کہ عرب نیٹو نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ عام طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ مغربی ایشیا کے بدلتے ہوئے حالات میں امریکہ کا روایتی جمہوری کردار ادا کرنے کا اہداف نہ صرف عرب حکومتوں کے لیے ایسی تصویر بنانے میں ناکام رہا ہے، بلکہ امریکہ کو ایک ایسی دنیا میں الجھا ہوا دکھایا گیا جو امریکہ کے بعد کے نظام کی طرف منتقل ہو رہی ہے۔ سامعین، حال ہی میں منامہ میں امریکی سفیر کے گھر پر ایک تقریب منعقد ہوئی جس میں بحرین میں سعودی حکومت کے سفیر ایتان نائی نے بھی شرکت کی. اس تقریب کے دوران بحرین کی ثقافتی ورثے کی وزیر محترمہ مے بنت محمد آل خلیفہ نے سعودی حکومت کے سفیر سے مصافحہ کرنے سے انکار کرتے ہوئے اس حکومت کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کی بھی مخالفت کی. اس واقعے کے بعد بحرین کے بادشاہ حمد بن عیسیٰ آل خلیفہ نے اس بحرینی خاتون اہلکار کو برطرف کر دیا. فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ بحرین کی ثقافتی ورثے کی وزیر کا موقف اس ملک کی قوم کے حقوق کی حمایت میں حقیقی اور ٹھوس موقف کا اظہار ہے. فلسطینی قوم اور اس خطے کی دیگر اقوام اپنے اصل اور مرکزی دشمن صہیونی حکومت کے بعض علاقائی ملکوں سے دوستانہ تعلقات کی مخالفت کر رہی ہے. تحریک حماس نے اس بیان میں تاکید کی ہے کہ اسلامی اور عرب وما صہیونی دشمن کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے کسی بھی اقدام کی مخالفت کرے گی. فلسطین کی آزادی کے لیے عوامی محاذ نے بھی ایک بیان میں ثقافتی ورثے کی وزیر کے موقف کی تعریف کی. چار عرب ممالک، متحدہ عرب امارات، بحرین، سوڈان اور مغرب نے 2020 میں اس وقت کی امریکی حکومت کے دباؤ اور سالسی سے اور فلسطینیوں کے خلاف صہیونی حکومت کے جرائم کی پرواہ کیے بغیر صہیونی حکومت کے ساتھ اپنے تعلقات کو معمول پر لائے تھے. حکومت بحرین کے اس اقدام کو اس ملک کے عوام کی جانب سے شدید رد عمل کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آل خلیفہ حکومت نے ان اعتراضات کی پرواہ کیے بغیر تل ابیب حکومت کے ساتھ تعلقات استوار کیے ہیں. سامعین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین، اب پیش خدمت ہے پروگرام آئینۂ صحافت. عزیز سامعین، آئینۂ صحافت پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان ہاشم علی حاضر خدمت ہے. سلام قبول فرمائیں. سامعین، پروگرام میں ہم حسب معمول کچھ اخبارات اور خبر رساں ایجنسیوں کا جائزہ لے رہے ہیں، تو سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات کی کچھ اہم سرخیوں پر. تہران ٹائمز، ایران ایک ڈرون طاقت ابھر کر سامنے آ رہا ہے. روزنامہ کیہان، حزب اللہ کے ہوتے ہوئے کارش فیلڈ سے گیس نکالنا اسرائیل کے لیے ناممکن، ہاآرتس. اور جاپان ٹائمز، پوتین یوکرین میں ایک قدیم ہتھیار آزما رہے ہیں اور اب کچھ اخبارات کی تفصیل. روزنامہ ایران، موساد سے وابستہ دہشت گردوں کی گرفتاری کے خصوصی آپریشن کی تفصیلات. روزنامہ ایران نے اس سلسلے میں لکھا ہے کہ ہفتے کے روز ایران کی انٹیلیجنس کی وزارت نے ایران میں موساد سے وابستہ دہشت گردوں کے ایک اہم نیٹ ورک کو ختم کرنے اور اس کے جاسوسوں کی گرفتاری کی اطلاع دی تھی، جس کی تفصیلات اتوار کی شام کو جاری کی گئیں. رپورٹ کے مطابق ایران کی انٹیلیجنس وزارت کے اہلکاروں نے صہیونی حکومت کے بہت بڑے تخریبی آپریشن پر پانی پھیر دیا، جس کے تحت ایران کے اصفہان شہر میں واقع ایک انتہائی اہم اور حساس مرکز میں دھماکہ ہونا تھا. اس دہشت گردانہ حملے کے لیے موساد نے اپنے جاسوسوں کو ایک افریقی ملک میں ٹریننگ دلوائی تھی، اور جس جگہ دھماکہ ہونا تھا اس کی مکمل شبیہ بنا کر کئی بار پریکٹس بھی کی گئی تھی. انٹیلیجنس حکام کی جانب سے جاری شدہ رپورٹ کے مطابق موساد کے یہ جاسوس عراقی کردستان کے ذریعے ایران میں داخل ہوئے تھے اور کئی مہینے سے ایران میں تیاریاں کر رہے تھے. رپورٹ کے مطابق ان افراد پر ملک میں داخل ہونے سے پہلے ہی نظر رکھ لی گئی تھی تاکہ تمام عناصر کی شناخت حاصل کی جا سکے۔ روزنامہ ڈیلی میل، اندھیرے دور کی طرف واپسی۔ روزنامہ ڈیلی میل نے اس بارے میں لکھا ہے کہ ہنگامی ہدایت کے تحت برطانوی گھرانوں کو اطلاع دے دی گئی ہے کہ بلیک آؤٹ سے بچنے کے لیے لائٹ بجھا دیں اور گرم پانی کے خرچے میں بھی کمی لائیں۔ برطانوی حکومت نے یہ فیصلہ موسم سرما میں بجلی اور گیس سمیت توانائی کے ذخائر میں ممکنہ کمی کے پیش نظر کیا ہے۔ ڈیلی ٹیلی گراف کو ملنے والی دستاویزات سے معلوم ہوا ہے کہ اگر گیس کے بحران نے شدت اختیار کی تو ان ہنگامی ہدایات میں اور بھی سختی لائی جا سکتی ہے۔ یہ اقدام روس سے جانے والی گیس پائپ لائن سے سپلائی میں کمی کے پیش نظر کیا جا رہا ہے۔ جرمنی، فرانس اور آسٹریا نے بھی اپنے شہریوں کو بجلی اور گھر گرم رکھنے والے وسائل کے کم استعمال اور نہانے کے وقت کو بھی کم کرنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ اور سامعین، اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ جنگ، ٹریسٹی وزیر اعلی نے اقتدار بچانے کے لیے پنجاب حکومت کے خزانے کا منہ کھول دیا، پرویز الہی۔ روزنامہ ڈان، موسلا دھار بارشوں کے پیش نظر سندھ حکومت نے پیر کو کراچی اور حیدرآباد میں عام تعطیل کا اعلان کر دیا۔ اور روزنامہ سیاست، دل پر پتھر رکھ کر ایک ناتھ شندے کو چیف منسٹر بنایا گیا۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ قومی آواز، سیاسی جمہوریت کے ساتھ سماجی جمہوریت بھی ضروری، کووند۔ روزنامہ قومی آواز اس ضمن میں لکھتا ہے کہ سابق صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے کہا ہے کہ ہمیں صرف سیاسی جمہوریت سے ہی مطمئن نہیں ہونا چاہیے بلکہ سماجی جمہوریت کی تعمیر کے لیے بھی کام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ آزادی، مساوات اور بھائی چارے کے اصول میں شامل ہوتے ہیں۔ کووند نے صدر کے طور پر اپنی مدت کار ختم ہونے سے قبل اتوار کی شام یہاں قوم سے اپنے الوداعی خطاب میں کہا کہ آئین کے معمار ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے دستور اپنائے جانے سے ایک دن پہلے آئین اسمبلی میں اپنے اختتامی کلمات میں جمہوریت کی سماجی اور سیاسی جہتوں کے درمیان فرق کو واضح کیا تھا۔ روزنامہ نوائے وقت، پی ٹی آئی قیادت کا اجلاس، کیا مشاورت ہوئی؟ روزنامہ نوائے وقت نے اس ضمن میں لکھا ہے کہ اسلام آباد میں عمران خان کی زیر صدارت پی ٹی آئی قیادت کا اجلاس ہوا، جس میں چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ سیاسی بحران سے نکلنے کا واحد راستہ فوری شفاف انتخابات ہیں۔ معیشت کی تباہی ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا رہی ہے۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے کہا کہ شریف اور زرداری گٹھ جوڑ نے ملکی معیشت کو تباہ کر دیا ہے، وہ لوگ پنجاب کے عوام کا فیصلہ دیکھ کر یہ اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئے ہیں، انہیں اپنے اقتدار کی فکر ہے، ملک کے حالات کی نہیں۔ اور سامعین، پروگرام کے آخر میں خبر رساں ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیاں۔ تسنیم نیوز، اس سال قائم راکٹ کے ذریعے سیٹلائٹ خلا میں روانہ کریں گے، سپاہ پاسداراں نے انقلاب اسلامی کے ایرو اسپیس کے کمانڈر ان چیف جنرل حاجی زادہ۔ ارنا نیوز، پارلیمانی سطح کی سفارتکاری حکومتی ڈپلومیسی کی رفتار تیز اور اس کی تکمیل کرتی ہے، ڈاکٹر حسین امیر عبداللہیان۔ اور اسنا نیوز، بن سلمان بادشاہت حاصل کرنے کے لیے ایران سے اپنے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں، سیاسی امور کے ماہرین کا خیال۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام، افکار و نظریات۔
افکار و نظریات۔
عزیز سامعین، ہفتہ وار پروگرام افکار و نظریات لے کر حاضر خدمت ہیں. طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے. آج کے پروگرام میں ہم اسلامی جمہوریہ ایران کے مقدس دفاع کے دوران واحد جاپانی شہید کی والدہ کونیکو یاماموورا کے حوالے سے گفتگو کریں گے، جن کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے. امید ہے ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا. وہ بہت پرسکون اور متین خاتون تھیں. ادارے سے گھر واپسی پر سروس میں ان سے ملاقات ہوئی. دور سے وہ دوسری خواتین کی طرح چادر اور مکمل حجاب کے ساتھ پردہ دار ایرانی لگ رہی تھیں، لیکن جب ان سے آشنائی ہوئی تو معلوم ہوا کہ وہ ایرانی نہیں بلکہ مشرق بعید کی ایک خاتون ہیں. وہ شائستہ اور کمگو تھیں. وہ ہمیشہ منظم طریقے سے ادارے کی سروس میں سوار ہونے کے لیے صف میں کھڑی ہوتی تھیں اور اس بات کا انتظار کرتی تھیں کہ ان سے پہلے لائن میں کھڑے تمام افراد سروس میں سوار ہو جائیں. ایک دن جب میں نے ان کے ہاتھ میں ترجمے کے کاغذات دیکھے تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ ریڈیو کے پروگراموں کے مترجمین میں سے ہیں. میں نے ایک مصنف کے عنوان سے ان سے بات کرنا شروع کی اور پروگراموں کے معیار کے بارے میں پوچھا. وہ خود بھی ایک مصنفہ تھیں اور ان کی عمر 50 سال سے زیادہ تھی. انہوں نے کہا وہ جاپانی ریڈیو کے ابتدائی برسوں میں اس ریڈیو سے منسلک رہی ہیں اور اس جاپانی ریڈیو کی بنیاد بھی انہوں نے ہی رکھی ہے، اور پھر اس ریڈیو سے بطور ماہر تجزیہ نگار منسلک ہو گئیں. لیکن ان کا انقلابی جذبہ ناقابل یقین تھا. ان کے پاس ایک چھوٹا سا قرآن رہتا تھا اور وہ راستے میں قرآن پڑھا کرتی تھیں. وہ کہتی تھیں کہ قرآن پڑھ کر انہیں بے پناہ سکون ملتا ہے. کبھی کبھی جب وہ بولتی تھیں تو ایسا لگتا تھا جیسے اسلام اور انقلاب ان کے وجود کا حصہ ہے. لیکن انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ وہ ایک غمزدہ ماں ہیں اور ان کا بیٹا محاذ جنگ پر شہید ہوا ہے. خبر پہنچی کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے مقدس دفاع کے واحد جاپانی شہید کی والدہ کونیکو یاماموورا جمعہ 1 جولائی کو تہران کے خاتم الانبیاء اسپتال میں علالت کے باعث انتقال کر گئیں. ان کی موت نے مجھے ان کی زندگی کے دیگر حقائق سے آشنا کرایا جو سننے کے قابل ہیں، اور آپ کے لیے بھی ان کا جاننا اچھا ہے. یہ حقائق ایک ایسی خاتون کی ترقی اور بلندی کو ظاہر کرتے ہیں جو کائنات کے خالق کو پہچانتی تھیں اور اس سے آشنا تھیں، اور اس راستے پر گامزن تھیں جس نے اسے مسلم خواتین کے لیے ایک مثال بنا دیا جو اپنی تقدیر اور معاشرے کی ذمہ دار ہے. سب سے زیادہ فروخت ہونے والی کتاب مہاجر سرزمین آفتاب، ایک شرمیلی جاپانی لڑکی کونیکو یاماموورا کی زندگی کے حالات پر مبنی کتاب ہے. کتاب کے مصنف حامد حسام کا شمار مقدس دفاع کے حالات کو قلم بند کرنے والے مصنفین میں ہوتا ہے، جو ایک بار اس جاپانی خاتون کے ساتھ ہیروشیما میں ہونے والی ایک کانفرنس میں شرکت کے لیے گئے تھے اور ان کی سرگرمیوں اور مؤثر اقدامات کے مترف تھے. کونیکو یاماموورا خود کہتی ہیں، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری زندگی کی کہانی ایک دن کتاب کی شکل میں شائع ہوگی، کیونکہ اگر میں جاپان میں رہتی اور اپنے خاندان کے ساتھ ہوتی تو میں بالکل نارمل زندگی گزارتی، جبکہ ایک ایرانی مسلمان سے آشنائی نے میری زندگی کا رخ بدل دیا اور میری زندگی ایک نئے مرحلے میں داخل ہو گئی. ایک خاتون جس نے ایک مرتبہ غیر ملکی مہمان بن کر ایران کی سرزمین پر قدم رکھا تھا، اس ملک کی ثقافت اور عقائد میں اس قدر جذب ہو گئی کہ وہ اسلام کے عقائد کو پھیلانے اور اسلامی انقلاب کی اقدار کے تحفظ کے میدان میں ایک سپاہی بن گئی. مہاجر سرزمین آفتاب ان خواتین کی کوششوں کو نمایاں کرتی ہے جنہوں نے آنکھیں بند کر کے اپنی پوری زندگی مقدس نظریات کی تکمیل کے لیے وقف کر دی. کتاب میں ان خواتین کی زندگیوں کی عکاسی کی گئی ہے جنہوں نے اگرچہ بندوق نہیں اٹھائی لیکن معرکے تخلیق کیے. آئیے سورج کی سرزمین کے اس تارکین وطن کی یادوں سے آشنا ہوتے ہیں. کونیکو یاماموورا جاپان کے ایک بودھ مت خاندان میں پیدا ہوئی اور وہیں پرورش پائی۔ انہوں نے دیگر نوجوان جاپانی لڑکیوں کی طرح پھولوں کی آرائش اور سبز چائے بنانے کی مہارت حاصل کی، لیکن جاپان کی جنگ نے لوگوں کی زندگیوں پر منفی اثرات مرتب کیے اور اس قسم کی سرگرمی اور مہارت کو فراموش کیا جا رہا تھا۔ 20 سال کی عمر میں ان کی ملاقات ایک ایرانی نوجوان سے ہوئی اور اس نوجوان مسلمان کی اسلامی تہذیب سے متاثر ہو کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ انہوں نے قرآن پاک کی تعلیمات سے الہام لیتے ہوئے اپنے لیے سبا کا نام منتخب کیا۔ اس طرح وہ اپنی زندگی کی تبدیلی کی کہانی سناتی ہیں۔ اس دن جب میں انگلش کی کلاس میں داخل ہوئی تو پہلی نظر میں دو اجنبیوں کی موجودگی نے میری توجہ اپنی طرف مبذول کی، غیر ملکی کے ساتھ ایک نیا کلاس میٹ۔ لیکن مجھے زیادہ تعجب نہیں ہوا، کلاس شروع ہوئی اور سب کی توجہ استاد کی پڑھائی پر مرکوز تھی۔ جب کلاس کے دوران دوپہر کے قریب وہ غیر ملکی مہمان اٹھا، کلاس روم کے کونے میں گیا اور جھک کر سیدھا ہونے لگا۔ وہ کچھ الفاظ اپنی زبان سے جاری کر رہا تھا۔ اس وقت کلاس کی پڑھائی کی طرف کسی کی توجہ نہیں تھی۔ ہم سب نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور ایک دوسرے سے اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے ہمت نہیں ہاری۔ ہم اس دن بہت سے لاحاصل سوالات کے ساتھ گھر چلے گئے، لیکن وہ غیر ملکی اگلے دن ہماری کلاس میں آیا اور ہم نے پوچھنا شروع کر دیا کہ کل کیا ہوا تھا۔ اس پردیسی نے، جسے انگریزی پر مکمل عبور حاصل تھا، جواب دیا، میں ایک ایرانی مسلمان ہوں، میں نے کل یہاں نماز پڑھی۔ نماز ہمارے مذہب کی ایک اہم عبادت ہے اور اس کا مطلب خدا کا شکر ادا کرنا ہے۔ اس دن تک ایران کا نام صرف تیل سے جڑا ہوا تھا اور ہم نے اس کے بارے میں کچھ نہیں سنا تھا۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ ایران کہاں ہے اور اس کے لوگ کیا عقائد رکھتے ہیں۔ ہم اسلام کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے۔ اس واقعے نے ہمیں اسلام کے بارے میں مزید جاننے کا موقع فراہم کیا۔ اس ایرانی مسلمان نوجوان کی موجودگی، جس کا نام مجھے بعد میں معلوم ہوا، اسد اللہ بابائی تھا۔ ہماری لینگویج کی کلاس میں اس کا نام لیا جاتا تھا۔ ساتھ ہی ان ملاقاتوں نے میری زندگی کی تقدیر بدل دی اور اس نے مجھے شادی کی پیشکش کی۔ یاماموورا جانتی تھی کہ اس کا بودھ مت خاندان بہت متعصب ہے۔ وہ مزید کہتی ہیں، میرے والد اس معاملے کے سخت خلاف تھے، کیونکہ میرے والد اور بیشتر جاپانیوں کی نظر میں ایک غیر ملکی ایک امریکی کے برابر تھا، اور ہم نے دوسری جنگ عظیم کے بعد اپنے ملک میں داخل ہونے والے امریکیوں سے جرائم اور بدعنوانی کے سوا کچھ نہیں دیکھا تھا۔ لیکن میرے والد کے منفی جواب کے باوجود بابائی نے ہمت نہیں ہاری۔ آخر میں میرے والد نے اتفاق کیا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اگر آپ شادی کر کے ایران چلے جاتے ہیں تو چاہے آپ کو اپنی زندگی میں کتنے ہی مسائل کا سامنا کرنا پڑے، آپ کو جاپان واپس آنے کے بارے میں سوچنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ میں نے بھی ان کی بات مان لی۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے کچھ ہی عرصے بعد ایران پر عراق کی مسلط کردہ جنگ کا آغاز ہو گیا۔ سبا بابائی، جن کے اس وقت 3 بچے تھے، کہتی ہیں، ان دنوں سلمان اور محمد مسجد کے بچوں کے ساتھ مل کر پڑوسیوں کے مٹی کے تیل کے ڈبے جمع کرتے تھے اور تیل تلاش کرنے کے لیے مختلف تیل ڈپو پر جایا کرتے تھے۔ میں نے اور میری بیٹی نے انقلابیوں کی مدد کے لیے ہر ضروری کام انجام دیا۔ زخمیوں کے لیے مرہم پٹی کے سامان اور بیڈ شیٹ تیار کرنے سے لے کر مجاہدین کی مدد کے لیے دیگر ضروری چیزیں تیار کرنے تک ہر کام انجام دیا ہے۔ یہ میرے لیے بہت دلچسپ تھا کہ ہم بالکل نہیں ڈرے۔ جب میں نے لوگوں کو ایسی قربانیاں دیتے ہوئے دیکھا تو مجھے یقین تھا کہ ہم کامیاب ہوں گے، اور مجھے احساس ہوا کہ لیڈر کا کردار کتنا اہم ہوتا ہے۔ اگر امام رحمت اللہ علیہ اور ان کی رہنمائی نہ ہوتی تو عوامی انقلاب کامیاب نہ ہوتا۔ اپنے ارد گرد کے ممالک اور ان کے انقلابات کا حال دیکھیں، آپ کو اس مسئلے کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا۔ سبا بابائی کو اسلامی انقلاب اور اس کے نسب العین کے ساتھ گہرا لگاؤ تھا۔ اسلامی انقلاب سے شدید لگاؤ کا ہی نتیجہ تھا کہ انہوں نے اپنے بیٹے محمد کو محاذ جنگ پر بھیجا۔ وہ مزید کہتی ہیں، محمد نہایت مؤدب اور متین بچہ تھا، اس نے کبھی بھی جد و جہد سے منہ نہیں موڑا۔ وہ سادگی پسند تھا اور ہمیشہ سفید یا سرمئی کپڑے پہنتا تھا۔ اسے رنگ برنگے کپڑے پہننے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی اور کبھی اسے دوسرے رنگ کے کپڑے پہنتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ وہ ہمیشہ کپڑے کے سفید جوتے پہنتا تھا اور جب تک اس کے جوتے پھٹتے نہیں تھے وہ دوسرا جوتا نہیں پہنتا تھا۔ محمد کی شائستگی، تقویٰ اور سادگی نے مجھے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا 1342 ہجری شمسی کا تاریخی بیان یاد دلایا، جب آپ نے فرمایا تھا کہ میرے سپاہی ابھی گہوارے میں ہیں۔ میں سوچتی تھی کہ کیا میرا محمد ان سپاہیوں میں سے ہے کہ جس کے آنے کی امام نے نوید سنائی تھی۔ محمد کی عمر 18 سال تھی جب امام نے نوجوانوں کو محاذ جنگ پر جانے کا حکم دیا تھا۔ اس نے کہا، میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ میں نے اعتراض نہیں کیا کیونکہ میں نے جان لیا تھا کہ اسلام کی نظر میں بچے خدا کی امانت ہیں اور انہیں واپس کرنا ضروری ہے۔ والدین کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ بچوں کی صحیح تربیت کریں۔ میں یہ بات جانتی تھی کہ اگر میرا بچہ خدا کا راستہ اختیار کرے تو مجھے اسے نہیں روکنا چاہیے۔ البتہ میں اس ماحول سے ناواقف نہیں تھی کیونکہ میرا بیٹا سلمان، جو کہ ایک طالب علم تھا، محمد سے پہلے محاذ پر گیا تھا اور زخمی ہو گیا تھا۔ مختصر یہ کہ محمد ایک بار مغربی محاذ پر گیا اور یونیورسٹی میں داخلے کے امتحان کے لیے واپس آیا۔ امتحان پاس کرنے کے بعد اس نے دوبارہ جانے کا فیصلہ کیا۔ اپنے آخری خط میں اس نے لکھا، میں نے اپنے خون کے آخری قطرے تک محاذ پر رہنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ پوری سرزمین شہیدوں کے خون سے رنگی ہوئی ہے، میں یہاں سے نہیں جا سکتا۔ 22 فروردین 1362 ہجری شمسی کو محمد نے فکے میں والفجر ایک آپریشن میں اپنی خواہش پوری کی اور عراقی افواج کے حملے میں وطن عزیز کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہو گیا۔ محمد کی شہادت کے بعد جب یونیورسٹی داخلے کے امتحان کے نتائج کا اعلان کیا گیا تو ہمیں معلوم ہوا کہ اس کا داخلہ تہران یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے میٹالوجیکل انجینئرنگ کے شعبے میں ہو گیا ہے۔ محترمہ بابائی مزید کہتی ہیں، محمد کی شہادت کے ساتھ ہی بہشت زہرا قبرستان آنا جانا زیادہ ہو گیا۔ وہاں جب میں نے قبروں کے کتبے دیکھے تو مرحومین کے نام کے آگے صرف ان کے والد کا نام لکھا ہوا تھا۔ میں نے اپنے شوہر بابائی سے اعتراض کیا اور کہا، ہر انسان ایک باپ اور ایک ماں کا بچہ ہے، ایسا کیوں ہے کہ جب وہ مرتا ہے تو اس کی قبر پر صرف اس کے باپ کا نام لکھا جاتا ہے، اس کی ماں کا حصہ کیا ہوگا؟ محمد بھی میرا بیٹا تھا۔ جناب بابائی نے کہا، آپ ٹھیک کہتی ہیں۔ ہماری گفتگو کا نتیجہ ایک خوبصورت چیز تھی۔ اب محمد کا مقبرہ شاید وہ واحد مقبرہ ہے جس پر شہید کے والد کے نام کے علاوہ ان کی والدہ کا نام بھی کندہ ہے۔ شہید محمد بابائی کی والدہ کا کہنا ہے کہ میں نے ان تمام برسوں میں کسی قسم کی مدد و کمک سے دریغ نہیں کیا۔ اسکولوں میں فن کی تعلیم دینے اور تہران یونیورسٹی میں جاپانی زبان کی تعلیم دینے سے لے کر وزارت ثقافت میں ترجمے کا کام کرنے اور حج کے سفر میں ایک مبلغہ کے طور پر کام کیا، لیکن میری تمام سرگرمیوں میں تہران پیس میوزیم میں ہونے والی سرگرمیوں کی داستان الگ ہے۔ شاید یہ وجہ ہے کہ تہران پیس میوزیم کے ڈائریکٹر محمد رضا تقی پور مقدم نے کچھ عرصہ قبل کہا تھا، تہران پیس میوزیم مشرق وسطی کا پہلا امن میوزیم ہے جس کا مقصد جنگ میں کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال اور اس کے خطرناک نتائج سے آگاہ کرنا اور دنیا میں امن اور دوستی کے کلچر کو فروغ دینا ہے۔ تصاویر، ویڈیوز اور تحریروں کے علاوہ پیس میوزیم کی حقیقی دستاویزات زندہ دستاویزات ہیں جو یا تو خود کیمیائی ہتھیاروں سے متاثر جانباز ہیں یا ان کے خاندان کا کوئی فرد جو جنگ میں شہید ہوا ہو۔ اس درمیان محترمہ بابا یہ قیمتی دستاویز ہیں جو جاپانی نژاد ہیں۔ ایک مسلمان اور ایک شہید ماں کی حیثیت سے تہران پیس میوزیم کی عظیم سرمایہ کا ایک حصہ رہی ہیں اور ان کے میوزیم دیکھنے والوں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم رہے ہیں۔ وہ 17 سال پہلے سے کیمیاوی ہتھیاروں کے متاثرین کی امداد کے لیے ایسوسی ایشن کی رکن تھیں اور انہوں نے ہمیں یہاں زیادہ مؤثر موجودگی کے لیے امید اور حوصلہ دیا۔ درحقیقت مسز بابائی تہران پیس میوزیم کی بنیاد رکھنے والی تھیں۔ خدا انہیں اولیاء الہی کے ساتھ محشور فرمائے، آمین۔ سامعین، اسی کے ساتھ اس پروگرام کا وقت یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمیں یہیں پر اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین لیجئے، سماعت فرمائیے نشریات کا آخری پروگرام اقتصاد نامہ، اور اپنے میزبان کو اجازت دیجئے۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اقتصاد نامہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں اسفر کاظمی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام اقتصاد نامہ میں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم ہر ہفتے ایران خطے اور دنیا کے اقتصادی صورتحال کا مختصر سا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ سب چیزیں آج کے پروگرام میں بھی شامل رہیں گی۔ تو آغاز کرتے ہیں ایران اور خطے کے بارے میں بعض اہم اقتصادی خبروں سے۔
ایران اور روس کے 40 ارب ڈالر کے سمجھوتے کی نئی تفصیلات کا اعلان۔ ایران اور پاکستان کا بارٹر ٹریڈنگ کو مضبوط بنانے پر زور۔ ایک دہائی کے بعد یورپ کا شرح سود میں غیر متوقع اضافے کا اعلان۔
ابھی آپ نے اہم خبروں کی سرخیاں ملاحظہ فرمائی، اور اب پیش خدمت ہیں تفصیل کے ساتھ تجارتی خبریں۔ اکنامکس جریدے نے ایک مضمون میں ایران کی صنعتی شعبے میں خود کفالت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ایران کے اقتصاد نے امریکہ کی پابندیوں کا بھرپور طریقے سے مقابلہ کیا ہے۔ اکنامکس کے مطابق جب ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو دوسرا دروازہ کھل جاتا ہے۔ ایران کا اقتصاد گزشتہ ایک دہائی کے دوران عالمی پابندیوں کے دباؤ کی وجہ سے جمود کا شکار ہوا ہے۔ اس کی قومی کرنسی کی قدر میں کمی اور مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے، لیکن اس کا اقتصادی شیرازہ نہیں بکھرا ہے، اور یہ چیز کافی حد تک اس بات کی دلیل ہے کہ ایران کے پیداواری کارخانوں نے پابندیوں کے مقابلے میں بہت زیادہ لچک کا مظاہرہ کیا ہے۔ اکنامکس نے اس مضمون میں مزید لکھا ہے کہ اس کی تین وجوہات ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ ایران پابندیوں کو بے اثر بنانے کی طاقت رکھتا ہے۔ دوسری وجہ، دنیا کے ملکوں کے لیے ایران کی برآمدی مصنوعات میں تنوع ہے۔ اور تیسری وجہ، درآمدات کا متبادل لانا ہے کہ جو ایرانی کارخانوں کی بھرپور پیداوار سے ممکن ہوا ہے۔ ایران اور روس کے مابین 40 ارب ڈالر کے سمجھوتے کی تفصیلات کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات پیش کر رہی ہیں ناہید انوری۔
ایران کی قومی تیل کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر محسن خوجستہ مہر نے ایران اور روس کی 40 ارب ڈالر کے سمجھوتے کی نئی تفصیلات بیان کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ روسی کمپنی گازپروم کے ساتھ ہونے والے 40 ارب ڈالر کے سمجھوتے میں سے 25 ارب ڈالر گیس فیلڈز کی ترقی اور ایل این جی کے پروجیکٹ کی تکمیل، اور 15 ارب ڈالر 6 آئل فیلڈ کی ترقی کے لیے استعمال کیے جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سلسلے میں اسٹڈی کا کام تیزی کے ساتھ انجام دیا جائے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس وقت روس کی کمپنیوں کے ساتھ 7 آئل فیلڈز میں سرمایہ کاری کے ہمارے معاہدے ہیں کہ جن کی مالیت تقریباً 4 ارب ڈالر ہے، اور ان میں قابل ذکر پیش رفت ہو رہی ہے۔ اسی طرح دوسری جانب ایران کے قومی گیس کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر مجید چیگینی نے کہا کہ روس کی گاز پروم کمپنی کے ساتھ سمجھوتے پر دستخط سے ایران اور روس کے گیس تعاون میں اضافہ ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمسایہ ممالک کے ساتھ گیس کے سواپ شعبے اور اس میں ان کی شراکت کے شعبے میں گاز پروم کمپنی کے ساتھ ہمارا تعاون ہے، البتہ اس کی مقدار کا ابھی تعین نہیں کیا گیا ہے، لیکن عنقریب اس سمجھوتے پر دستخط سے اس پر عمل درآمد کیا جائے گا۔
ایران کے روڈ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ کے نائب وزیر شہریار افندی زادہ نے کہا ہے کہ آئندہ پروگراموں، امکانات اور بنیادی تنصیبات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایران کو مشرق مغرب ٹرانزٹ کوریڈور کے مرکز میں تبدیل کرنے کے لیے چینیوں کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران نہ صرف شمال جنوب کوریڈور بلکہ مشرق مغرب کوریڈور میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے کہ جو سب ملکوں کے فائدے میں ہے۔ انہوں نے سرمایہ کاری کے لیے آستارہ، امیر آباد اور انزلی جیسی ایران کے شمالی بندرگاہوں کی بہترین گنجائشوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایران پوری سنجیدگی کے ساتھ مغرب سے مشرق تک جانے والے راستے کو ترقی دے رہا ہے، اور چین بھی شمالی بندرگاہوں میں ریل سسٹموں کو ترقی دینے اور اپگریڈیشن کے ذریعے شراکت داری کر سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران کے جنوبی بندرگاہیں بھی شمال جنوب کوریڈور کو ترقی دینے کے لیے آمادگی رکھتی ہیں۔ ان میں سے سب سے اہم ترین راستہ بندر عباس کو ایران کے مشرقی علاقے اور اسی طرح آستارا سے ملانا ہے، اور اگر رش سے آستارا تک تقریباً 160 کلومیٹر طویل ریلوے لائن مکمل ہو گئی تو ایران کی ریلوے بندر عباس کے ذریعے روس کے شمالی علاقے سے منسلک ہو جائے گی۔ پاکستان میں اسلامی جمہوری ایران کے سفیر سید محمد علی حسینی نے وفاقی وزیر تجارت سید نوید قمر سے ملاقات میں دونوں ملکوں کے تجارتی تعلقات کو مضبوط بنانے، خاص طور پر دونوں ملکوں کے مشترکہ اقتصادی کمیشن کے 21ویں اجلاس کے انعقاد کے بارے میں بات چیت کی ہے۔ دونوں فریقوں نے اس ملاقات میں اس بات پر زور دیا کہ 16 سے 19 اگست تک اسلام آباد میں منعقد ہونے والا مشترکہ اقتصادی کمیشن کا یہ اجلاس ایک دوسرے کی ضرورتوں اور اقتصادی توانائیوں کو زیادہ سے زیادہ جاننے کا موقع فراہم کر سکتا ہے۔ پاکستان کے وزیر تجارت نوید قمر نے ایران اور پاکستان کے مابین دو طرفہ تجارت کی شرح میں اضافے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ حکومت پاکستان 24 سے 26 اگست تک اسلام آباد میں ایران اور پاکستان کی پہلی تخصصی نمائش کے انعقاد کی حمایت کرتی ہے، اور اس نمائش کے بہتر انعقاد کے لیے تہران کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایران اور پاکستان نے دونوں ملکوں کے مابین بارٹر ٹریڈنگ کو آسان بنانے پر زور دیا اور ڈالر کے بغیر تجارت کے لیے مشترکہ قدم اٹھانے کو ضروری قرار دیا۔ ہندوستان کی مرکزی حکومت نے پیک شدہ اشیاء خوردونوش پر ٹیکس عائد کر دیا ہے۔ نئی دہلی سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق حال ہی میں ہندوستان نے دہی، لسی، دودھ اور پنیر جیسی پیک شدہ ڈیری پروڈکٹ پر 5% ٹیکس لگایا ہے۔ ہندوستانی شہریوں کو اسی طرح چاول، گندم، آٹے، غلے، خام چینی، شہد، لال گوشت اور تازہ مچھلی جیسی پیک شدہ چیزوں کو خریدتے وقت ان کی اصل قیمت کے علاوہ 5% ٹیکس بھی حکومت کو دینا ہوگا۔ اس کے علاوہ سولر گیزر، ایل ای ڈی بلب، پرنٹر کے کارٹریج اور ڈسپوزیبل برتنوں پر بھی ٹیکس 12% سے بڑھا کر 18% کر دیا گیا ہے۔ ماہرین نے نئے ٹیکس عائد کرنے اور گزشتہ ٹیکسوں کی شرح میں اضافے کے نتائج کے بارے میں خبردار کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ عوام ٹیکسوں میں اضافے پر سراپا احتجاج ہیں۔ لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں اپوزیشن جماعتوں نے بھی حکومت سے اس سلسلے میں وضاحت پیش کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اور اب پیش خدمت ہیں کچھ مزید تجارتی خبریں۔ دنیا کے بڑے مرکزی بینکوں کی جانب سے افراط زر پر قابو پانے کے لیے شرح سود میں اضافے کے امکان کی وجہ سے سونے کی قیمت گزشتہ ایک سال کے دوران کم ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق جمعرات کے روز سونے کی قیمت $1692.80 فی اونس تک پہنچ گئی، جو تقریباً ایک سال کے دوران کم ترین قیمت ہے، جبکہ جمعے کے دن یہ $1700 کی سطح سے عبور کر کے $1713.37 فی اونس تک پہنچ گئی۔ یورپ کے مرکزی بینک نے گزشتہ 11 برسوں کے دوران پہلی مرتبہ جمعرات کے روز شرح سود میں اضافہ کرنے کا اعلان کیا ہے، جبکہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ امریکہ کا فیڈرل ریزرو بھی آئندہ ہفتے اپنے اجلاس میں شرح سود میں اضافہ کر دے گا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکہ کے فیڈرل ریزرو اور دنیا کے دیگر مرکزی بینکوں کی جانب سے سخت مالی پالیسیاں اختیار کیے جانے کی وجہ سے ڈالر کی قدر میں اضافہ جبکہ سونے کی طلب میں کمی واقع ہوئی ہے۔ یورو زون میں افراط زر میں ریکارڈ اضافے کے بعد اسے کنٹرول کرنے کے لیے یورپ کے مرکزی بینک نے شرح سود میں اضافہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔
یورپ کے مرکزی بینک نے یورو زون میں افراط زر کی شرح بلند ترین سطح پر پہنچنے کے بعد گزشتہ ایک دہائی سے زائد عرصے کے دوران پہلی بار شرح سود میں اضافہ کیا ہے۔ یورو زون میں افراط زر کی شرح جون 2022 میں 4.5 گنا اضافے کے ساتھ گزشتہ ایک سال کے دوران 8.6% تک پہنچ گئی، کہ جو یورپ کے مرکزی بینک کی افراط زر کی 2% شرح سے بہت زیادہ تھی۔ موصلہ رپورٹ کے مطابق یورپ کے مرکزی بینک کے اسٹریٹجک کونسل نے شرح سود میں 0.5% اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یوروسٹیٹ نے اپنی تازہ ترین رپورٹ میں جون 2022 میں یورو زون میں افراط زر کی شرح 8.6% بیان کی ہے۔ اس مہینے میں یورو زون میں افراط زر میں گزشتہ مہینے کی نسبت قابل ذکر 0.5% اضافہ ہوا ہے۔ ماضی میں افراط زر کی بہت کم یا حتی منفی شرح کے حامل ترقی یافتہ ملکوں میں افراط زر میں 4.5 گنا اضافے سے ان ملکوں کے عوام پر بہت زیادہ دباؤ پڑا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق پوری یورپی یونین میں جون 2022 میں افراط زر کی شرح 9.6% رہی ہے۔
روس اور یوکرین نے اس بات سے اتفاق کیا ہے کہ وہ اودسا بندرگاہ سمیت دیگر بندرگاہوں سے بحری جہازوں کی آمد و رفت کا سسٹم بنائیں گے۔ فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق بندرگاہوں سے بحری جہازوں کی آمد و رفت کے لیے ایک محفوظ کوریڈور بنانے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ استنبول اور بحیرہ اسود میں دو کنٹرول مرکز قائم کیے جائیں گے جہاں بحری جہازوں کو چیک کیا جائے گا۔ باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ روس نے یقین دلایا ہے کہ وہ برآمدی سامان لے جانے والے بحری جہازوں کو نشانہ نہیں بنائے گا۔ اور آخر میں آپ ملاحظہ فرمائیے اہم خبروں کی سرخیاں۔
ایران اور روس کے 40 ارب ڈالر کے سمجھوتے کی نئی تفصیلات کا اعلان۔ ایران اور پاکستان کا بارٹر ٹریڈنگ کو مضبوط بنانے پر زور۔ ایک دہائی کے بعد یورپ کا شرح سود میں غیر متوقع اضافے کا اعلان۔
اور اسی کے ساتھ آج کا پروگرام اقتصاد نامہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اسفر کاظمی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔